أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام السلام علیکم. آج کا ہمارا پروگرام ایک اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے جس میں ہم نے جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید عابد حسینی صاحب کو دعوت دی ہے جن کا تعلق پارا چنار سے ہے اور ماضی میں آپ شورہ وحدت اسلامی کے حوالے سے بڑی مسئولیت انجام دے چکے ہیں اور اس کے علاوہ تاریخ جعفریہ کے حوالے سے بھی شہید حسینی کے زمانے میں بھی آپ کا بہت سرگرم کردار رہا ہے معاشرے میں. آج کل آپ پارا چنار میں ہوتے ہیں اور پارا چنار کی جو صورتحال ہے اس سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات میں بات کرنے کے لیے ہم نے آغا کو یہاں زحمت دی ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام پارا چنار کی مکمل تفصیلی صورتحال کے حوالے سے سود مند ثابت ہوگا. صاحب بہت شکریہ آپ کا یہاں تشریف لائے. اب ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ پارا چنار کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے اس لیے مختصراً ہم اور جلد سے جلد سوالات پوچھنا چاہیں گے کہ پارا چنار کی جو تاریخ ہے جب پاکستان بنا اس کے بعد سے کیسے بنے پارا چنار میں پاکستان سے الحاق ہوا یا نہیں شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ تھا, کس طرح سے یہ وجود میں آیا جب پاکستان وجود میں آیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہم سنتے آ رہے ہیں اب تک اور شاید یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے, اخبارات کی دنیا ہے کہ افغانستان بار بار کہتا ہے کہ اٹک تک کا علاقہ میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا افغانستان کی حکومت کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے, دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ واضح طور پہ میں معذرت کروں گا, مجھے نہیں معلوم. جس طرح سننے میں آتا ہے کہ یہ علاقے کچھ حد تک افغانستان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, لیکن چونکہ برٹش کا اور برطانیہ کا ایک ہولڈ تھا ان سارے اسلامی ممالک پہ اور اس خطے پہ, تو اس وجہ سے پھر یہ منطقہ پاکستان کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے یا ابتدائی سے ملحق ہے. اس ضمن میں ہم کچھ مزید معلومات نہیں رکھتے, بس یہ سننے میں جو آتا ہے یہی بات ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے.
بات خوب. اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں تو ہم پارا چنار میں مکتب تشیع اور پھر پیکاران اہل بیت کا وجود کافی بڑی تعداد میں ہے, تو یہ مکتب تشیع کے پیروکار یہاں پہ کب سے آ کر بسے ہوئے ہیں, کیسے آئے, ان کے جد کون ہے, کیا سلسلہ رہا یہاں پر؟
اس میں جو آپ نے فرمایا کہ تشیع کا سلسلہ کیا ہے, یہ ایک تاریخ ہے, قرم جنسی کی گزٹیئر ایک کتاب ہے, اس میں مفصل طور پہ یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں. انگریزوں کی ایک لکھی ہوئی کتاب گزٹیئر کے نام سے کہ جو قرم جنسی کے ساتھ اور اس کے حالات میں بہت اس نے بے صلاح کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. لیکن ہمیں جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک سید ابو الحسن کے جو ملقب فخر عالم ہیں کہ جن کا مزار اسی قرم جنسی میں کرمان کے علاقے میں پایا جاتا ہے, اور یہ افتخار الحمدللہ ہمیں نصیب ہے کہ ہم اس سید بزرگوار کی اولاد میں سے ہیں. تو کہا جو جاتا ہے, جو سننے میں آیا ہے, جو لوگ نقل کرتے ہیں ابتدا سے اب تک بڑوں سے, چونکہ نقل کا سلسلہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے سن کے چلا آتا ہے, تو یہ سید بزرگوار تشریف لائے ہیں قرب جنسی میں کہ مزار بھی ان کا وہی ہے. یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اکثر یہاں پہ منطقہ جو ہے سارے شیعہ پائے جاتے ہیں, تو انہی کی وجہ سے, ان کی تبلیغ کی وجہ سے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ توری قبیلہ جو آپ سنتے ہیں ابھی بھی مشہور ہے, توری قبیلہ
جی,
پارا چنار میں دو قسم کے قبائل آباد ہیں, توری قبیلہ اور بنگش قبیلہ. اور ایسے سننے میں آتا ہے کہ بنگش جو تھے یہ سارے اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. اس وقت قبائل کا ایک سلسلہ تھا اور بندوقوں کا سلسلہ بھی بہت کمزور قسم کا تھا. وہ پرانے زمانے کے جو بندوقوں کا سلسلہ یاد کیا جاتا ہے, تو اس وقت توری قبیلے نے اس علاقے کو فتح کیا ہے اور اس بنگش کو کہ جو اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ان کو یہاں سے انہوں نے خارج کیا ہے. اور پھر یہ کہ بنگش میں جو تقریباً بہت کم ایسے ہیں کہ جو اہل سنت کے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اور اکثر بنگش کے علاقے جس طرح کہہ دیجئے کہ زیڑان کا علاقہ ہے اور شلوزان کا علاقہ ہے یہاں پہ بھی آج کل بنگش آباد ہیں، بنگش کے نام سے ان کو باصطلاح سلسلہ ان کا بنگش کا سلسلہ ہے، لیکن وہ اکثر نہیں بلکہ سارے کے سارے شیعہ ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے کہ سید بزرگوار نے اس علاقے کو، آپ توری قبیلہ بھی یہاں پہ مثلا اس سلسلے میں بزور آ کے آباد ہوا ہے، علاقے کو فتح کر چکا ہے، اور شیعیت کا جو تشیع کا سلسلہ چلا ہے وہ اس سید بزرگوار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے.
بہت خوب. اسی جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ توری و بنگش قبائل، اس کو تھوڑا سا مزید اور روشن فرما دیں ہمارے مومنین کے لیے، کیونکہ اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے توری و بنگش قبائل اور یہ سلسلہ، تو یہ تقسیم ہے، یہ کس لحاظ سے بٹے ہوئے ہیں، قوموں کا فرق ہے، نسلوں کا فرق ہے یا علاقوں کا فرق ہے، اس لحاظ سے کہا جاتا ہے؟
ہاں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مثلا فرض کیجیے خود توری قبائل میں حمزہ خیل کہے جاتے ہیں، مستو خیل کہے جاتے ہیں، تو اس طرح ہمارے سادات میں کچھ سلسلے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ حسینی سادات ہیں، اسی قرم جنسی میں آپ دیکھتے ہیں موسوی سادات ہیں، آپ کے پاکستان میں دیکھتے ہیں، اور نقوی سادات ہیں، رضوی سادات ہیں. تو یہ تو ایک سلسلہ ہوتا ہے ہر شخص کا اپنا ایک آبا سے ملا کے. تو مستخیل جو یا توری والا قبیلہ جو کہتے ہیں، یہ بھی توری قبیلے میں حمزہ خیل ہیں کہ جو حمزہ کی طرف تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس طرح توری میں، بنگش میں. تو یہ ہر ایک شخص کا ایک پہلے ایک شخص ہوتا ہے، اس شخص سے جو سلسلہ چلا آتا ہے اسی کو نام سے وہ قبیلہ موسوم ہوتا ہے. جس طرح وہاں پہ ابتدائے اسلام سے آپ لیجئے کہ جو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، عرب میں بھی یہی قبائل تھے، بنو تمیم، بنو فلان، تو یہ سلسلہ اسی طرح کا چلا ہوا ہے.
اب اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں کہ پارا چنار میں علماء تشیع کی تاریخ، اور پھر شہید حسینی کی ولادت، اور پھر ان کا تعلیم دین کے لیے سفر کرنا، یہ علماء تشیع کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ مطلب وہاں پر علم دین کے حصول کا رجحان کس طرح سے بڑھا، لوگ کس وقت اور کس سن کے حصے میں، تاریخ کے حصے میں مثلا مندرجہ حکم کی طرف جانے لگے، کیا باعث بنا ان چیزوں کا، کون اس کی تبلیغات کرتا رہا، اور پھر شہید حسینی کا زمانہ، شہید حسینی کے لیے کون جو ہے وجہ بنا اس بات کی کہ آپ کو تشریف لے جائیں علم دین حاصل کرنے کے لیے.
یہ تو معلوم ہے کہ جس شخص کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدے کے مطابق وہ مراسم بھی انجام دیتا ہے. فرض کیجئے تشیع میں اگر علماء نہ بھی ہوتے، پھر بھی ان کی تشیع کا ایک سلسلہ تھا، اس میں مراسم ہوتے ہیں، مثلا خطیب ہوتے ہیں، اپنے زمانے کے جو بھی خطیب تھے، جو بھی پڑھ سکتے تھے، جو بھی ان کا مطالعہ ہوتا تھا، جس طرح ہمارے خود والد بزرگوار، ہمارے جد بزرگواروں کا ایک تاریخی مطالعہ ہوتا تھا، علماء تھے ان میں باصطلاح ملا قسم کے افراد، کچھ کم قسم کے. تو جو سلسلہ جہاں پہ ہوتا ہے، اور پھر بعد میں جب سنا جاتا ہے کہ یہ تعلیم فلان جگہ بہتر ہے، لکھنؤ میں بہتر ہے. ہمارے علاقے میں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لکھنؤ بہت زیادہ مشہور تھا اس تعلیمی سلسلے کے لیے، کیونکہ فرض ہے کہ جب یہاں پہ روضہ خان ہیں، فرض کیجئے روضہ پڑھتے ہیں، جس کو فارسی میں روضہ خان کہتے ہیں، آزاداری کی مجالس ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے تھے، شیعوں کا ایک رسم برقرار رہا ہوا ہے. جس وجہ سے جب وہاں پہ جو لوگ ہیں اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، اس کا بیٹا ہے، فرض کیجئے کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک خاندان کے ساتھ ایک باصطلاح فن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کچھ خاندان کسی دوسرے فن کے ساتھ، کسی تیسرے فن کے ساتھ. تو یہ ہے کہ انہوں نے ضرور سنا ہوگا کہ لکھنؤ میں تعلیمی دین مثلا ہے، وہ اکثر مثلا وہاں پہ گئے تھے. ہمارے علاقے کے لوگ لکھنؤ بھی گئے تھے، پھر ہمارے علاقے کے لوگ جب سن چکے ہیں نجف کا کہ نجف میں تو ہے، وہ حوضہ ہے، وہاں کے مراجع ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 100 سال پہلے آگے جائیے، 200 سال پہلے آگے جائیے، تشیع کا ایک ارتباط ہوتا تھا، جاتے تھے زیارات کے لیے، جاتے تھے گدوں پہ لاد کے، پیدل چل کے مکے جاتے تھے، یہ سلسلے تو تھے. اور جب سنتے تھے کہ ہاں یہاں پہ علم دین ہے، یہاں پہ مجتہدین ہیں، یہاں پہ یہ کتب پڑھائے جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ اس طرح کا ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے، نہ کہ اس کے لیے کچھ ایسے باصطلاح سوچا جائے یا کچھ پروگرام یا کوئی ایک دانشور آ جائے دانشور کی وجہ سے، بلکہ یہ سلسلہ خود اپنے لوگوں ہی سے آگے بڑھتا ہے. سنتے ہیں نجف بھی جایا کرتے تھے، لیکن نجف کا سلسلہ بہت قریب کا سلسلہ ہے. ہمارے علاقے میں جو نجفی علماء تھے تقریباً دو تین تین علماء تھے وہ ہمارے جو ہم جب چھوٹے تھے سنتے تھے وہ ہوتے تھے رام کے قائل تھے اور حتیٰ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم ان کو ایسا سمجھتے تھے کہ جیسے آسمان سے فرشتے آ کے نازل ہوئے ہیں وہ بہت مقدس سمجھتے تھے. تو اس طرح کا یہ سلسلہ کہ جو مجھے یاد ہے نجف کا سلسلہ تھا لکھنؤ کے بعد نجف کا تھا. اب ان کے بعد پھر شہید عارف کا سلسلہ کہ وہاں پہ میرے والد بزرگوار چونکہ وہ میں الحمدللہ میں کیا عرض کروں کہ بہت سارے دوست جو تھے جو آفیسر ہوتے تھے ہمارے والد صاحب کو یہ بار بار مصر ہو کے کہتے تھے کہ اس بچے کو آپ مزید تعلیم کے لیے چونکہ قابل ہے اس کی صلاحیتیں ہیں ہمیشہ نتیجہ اس کا اچھا آتا ہے. دو محنتیں ہوتی تھی مثلا چوتھی کلاس میں مجھے یاد ہے کہ چوتھی کلاس والے کسی سوال کو حل نہ کر سکے مثلا کوئی پہاڑے ہوتے تھے اس وقت دو آٹھ تین چوبیس یہ وغیرہ سولہ تین اڑتالیس سولہ چار چونسٹھ یہ پہاڑے وغیرہ ہوتے تھے. تو اس میں جو چوتھی کلاس کے میں دوسری کلاس میں تھا تو دوسری کلاس میں میں حل کر سکتا تھا چونکہ والد کی محنت تھی اور خود بھی بعض صلاحیتیں ہوتی ہیں. مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب وہ چونکہ بڑے بڑے ہوتے تھے میں بہت چھوٹا تھا تو استاد مجھے اٹھا کے وہ کہتے تھے اٹھا کے کہ تپڑ لگائیے ان کو کہ جو سوال حل نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ پھر والد صاحب مصر تھے اس بات پہ کہ میں اس کو نہیں میں نہیں آگے نہیں پڑھے گا یہ نجف میں بھیج دوں گا. تو اس وقت جب نجف کا دسویں کو جب میں پاس کر چکا تو میں بہت چھوٹا تھا بارہویں میں بھی میں بہت چھوٹا تھا چونکہ فرض ہے کہ مدرسے میں یا جس بھی کلاس میں ہو کالج میں ہو آپ باور نہیں کریں گے. میں ابھی جب اپنا فوٹو کالج کا آئیڈینٹی کارڈ کا دیکھتا ہوں مجھے یہ باور نہیں ہوتا کہ یہ واقعا میں یہی ہوں کیونکہ بارہویں کلاس میں. تو مسئلہ یہ تھا کہ پھر یہاں پہ ایک مدرسہ ابتدائی طور پہ دینی مدرسہ شروع کیا گیا غلام جعفر رضوان اللہ علیہ اس نے ایک مدرسہ ابتدائی طور پہ دینی تعلیم کا کہ جو مقدمات کا ہوتا ہے نہ اور سب کا ہوتا ہے شروع کیا. میں جب گیا اس مدرسے میں تو شہید عارف پہلے ہی سے اس مدرسے میں پارا چنار کے مقامی مدرسے میں تھے اور جب چند سال ہم ایک سال میں تو ایک سال شاید رہا شہید عارف وہاں سے چلے گئے نجف. تو اس وقت کا یہ سلسلہ ہے کہ یہ ایک رجحانات ہوتے ہیں فرض کیجئے کوئی وہاں پہ جلسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں جلسے کے لیے مرحوم اسماعیل کو دیوبندی اگر آپ نے اس کا نام سنا ہو اس کو لایا جاتا تھا تو پھر لوگ عاشق ہوتے تھے اس کے جب وہ مثلا کچھ کتاب اٹھا کے والے عاشق ہوتے تھے. واقعاً ہم چھوٹے بھی تھے لیکن جب ایک چیز ہے انسان میں تلانی اگر نہ کروں ایک چیز ہے انسان میں وہ یہ کہ جب دیکھتا ہے کسی بھی فن میں کوئی ماہر ہو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اس کا عاشق ہو جاتا ہے جو بھی فن ہو بس علمی فن میں اور اس فن خطابت میں. مجھے اب بھی یاد ہے کہ شہید عارف اتنے متاثر ہوئے تھے اس اسماعیل کے اس سے کہ پھر وہ وہاں پہ اس نے داخلہ لیا اسماعیل کے مدرسے میں. ہم یہیں پہ اس وقت نہیں بہر صورت نہیں تھے بعد میں جب ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ شہید عارف بھی واپس آ گئے ہیں اور یہ مدرسہ بھی یہاں پہ ایک ابتدائی طور پہ قائم کیا گیا ہے تو اس مدرسے میں ہم اس وقت مولانا محمد بشیر نجفی رضوان اللہ علیہ کے جو بہت فاضل شخصیت اور بہت متدین بہت بے اصطلاح تبلیغ کے لحاظ سے بہت کام کیا ہے اس انہوں نے علاقے میں وہ تشریف لائے اس مدرسے میں پھر ہم بھی چلے گئے نجف اور قوم. تو یہ سلسلہ نجف اور قوم کا اس قسم کا کچھ سلسلہ تھا کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا.
جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ مثلا مناظراتی سطح پہ پہ محافلیں ہوا کرتی تھیں جیسے مولوی اسماعیل کا تذکرہ آیا بیچ میں تو کم و بیش تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر یہ سنی شیعہ کی فضا شروع سے ہی قائم تھی. میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو سنی شیعہ روابط کے حوالے سے وہاں پر گفتگو ہوتی ہے اور آج کل زیادہ گرم ہے کہ تفرقہ ہے وہاں پر آیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا بعض گروہ ہے جو اس مسائل کو بھڑکاتا ہے یا
اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میں شیعہ قوی تھے پارا چنار میں شیعہ قوی تھے وہ جو مقامی انتظامیہ کہہ دیجیے یا حکومت کہہ دیجیے وہ بھی اہل تشیع کو بہت زیادہ اہمیت دیتی تھی اور یہ اہل سنت یہ میں واضح کرتا ہوں یہ اہل سنت جتنے بھی ہیں کرم جنسی میں جو آباد ہوئے ہیں قبیلے ہیں آوا جی علاقے پہاڑی علاقے تھے شیعہ وہاں پہ نہیں بسنا چاہتے تھے مشکل زندگی ہے پہاڑی علاقوں میں بیڑ بکریوں کا پالنا ہوتا ہے اور فرض کیجئے یہ زندگی بہت مشکل سے وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی کا سلسلہ نہیں ہوتا. شلوزان کے علاقے میں تنگی کا مسئلہ اس وقت آپ نے سنا ہوگا جی جی اس میں منگل قبیلے کے لوگ آباد ہوئے تو یہ اکثر جو وہاں پہ آباد ہوئے ہیں پارا چنار میں، ایک وقت ایسا تھا کہ یہ جو آتے تھے ان کی آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہو سکتی تھی پارا چنار میں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تھا حکومت میں، حتیٰ فرض کیجیے اگر وہاں پہ زمین بھی خرید لے کسی بھی شخص سے جو مقامی سنی بنگش تھے، مقامی سنی بنگش، میں نے عرض کیا تھا کہ سنی بنگش مقامی رہ گئے، جو مقامی سنی بنگش تھے ان سے بھی اگر زمین خریدتے، شیعہ سے بھی زمین خریدتے، تو ان کے نام زمین منتقل بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی ان کو بالکل خارج حساب کیا جاتا تھا، ان کو افغانی حساب کیا جاتا تھا. یہ لوگ اب بھی ہماری زمینوں پہ آباد ہیں، میں جھوٹ نہیں کہنا چاہتا اور نہ اگر میں یہاں پہ کہہ دوں تو پھر لوگ بھی کہیں گے کہ دیکھ لیجیے حقیقت کیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ زمینیں ہماری ہیں. آج کل بھی کاغذات مال میں جتنے اکثر جگہوں میں جو یہ لوگ آباد ہیں، پیوار کے علاقے میں آباد ہیں، شلوزان کے علاقے میں منگل قبیلہ آباد ہے، ہماری طرف کنجلی زئی کا علاقہ ہے وہاں پہ مقبل قبیلہ، بہت ہم سے دور تقریباً چند کلومیٹر دور، دس بارہ کلومیٹر فرض کیجیے، بیس کلومیٹر، یہ پہاڑی علاقے سارے کاغذات میں ہمارے نام پہ ہیں. جنگل ہوتے ہیں وہاں لکڑی سونے، وہ جو جلانے کی لکڑی ہوتے ہیں، پیوار اور شلوزان کی طرف تو جلانے کی لکڑی بھی ہیں اور در یہ دروازے جو کرکیاں بنائے جاتے ہیں یہ لکڑیاں بھی ہیں، بہت یعنی ایسے جنگل ہیں پواڑا اور شلوزان کی طرف کہ ایک جنگل کا اگر آپ حساب کر لیں تو عربوں کا سلسلہ ہوتا ہے، عربوں کا، نہ کہ فرض کیجیے کروڑوں کا، عربوں کا سلسلہ ہے. تو ان علاقوں میں ان کو آباد کرایا گیا. یہ پہلے ایسے ہوتے تھے کہ کوئی بکرا لاتے تھے، ذبح کرتے تھے ان اہل شلوزان یا اہل پیواڑ یا ہمارے والے علاقے میں، اور ان پہ لکھا گیا ہے کہ شیعہ جب جاتے ہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے تو ان کا اگر کلہاڑی بھی ضائع ہو گیا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. یعنی ایسے سلسلہ ہے، خدا گواہ ہے یہ سلسلہ ہے،
حاکم اور رعایا کا سلسلہ ہو گیا،
بالی ایسا سلسلہ تھا، کچھ ایسے سلسلہ تھا. اس لیے اس وقت کی جو بات تھی سنی شیعہ کا مسئلہ ہوتا تھا، یہ مثلا سنی لوگ ہمیں اب بھی یاد ہے کہ بہت پہلے کی باتیں ہوتی ہیں کہ لوگ نقل کرتے ہیں اور ان کے قبری بھی بتاتے ہیں، کہ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ ہمارے افراد جب جاتے تھے پہاڑی اس پہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے، چونکہ ان کے ساتھ کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، وہ آباد تھے وہاں پہ، تو ان کو تین چار قتل کرتے تھے، روزانہ ان کی طرف سے قتل ہوتے تھے. لیکن شیعہ اس وقت قوی تھے، اور قوی ہونے کی وجہ سے حکومت بھی بہت زیادہ شیعہ حضرات کو وہ دیتی تھی، یعنی ترجیح دیتی تھی انتظامیہ بھی. اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ خود اس وقت کہ جب وہاں پہ انگریز حکومتی، یعنی وہاں پہ جو اے پی ایس جو ہیں، پی ایس جو ہیں، وہ اکثر ان علاقوں میں بندوق تقسیم کرتے تھے. وہ بندوق آج کل بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کا وہ آٹومیٹک نہیں ہوتے، ایک دفعہ وہ کر لیں تو پھر ایک گولہ فائر کر لیں، پھر یوں نکالیں اس کو، پھر یوں کریں وہ نکالیں اس کو، ان کا بولٹ جو ہم کہتے ہیں بولٹ خود آگے اور پیچھے لانا پڑتا ہے، وہ بندوق بھی دیتے تھے صرف اس لیے کہ اگر حکومت ان لوگوں کے ساتھ کبھی مثلا ان کا وہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، یہ جو جنگلوں میں رہتے ہیں، تو ہم حکومت کی کمک کرتے تھے، کارتوس بھی دیتے تھے، کارتوس کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، وہ بھی دیتے تھے، بندوق بھی دیتے تھے. وہ زمانہ اس طرح کا زمانہ تھا کہ شیعوں کا ایک ہوڑ تھا، حکومت ترجیح دیتی تھی اہل تشیع کو، تو اس وجہ سے اس وقت سنی شیعہ کا مسئلہ اتنا زیادہ سامنے نہیں آتا تھا، اور اتنی زیادہ بڑی بڑی ہوتی تھی جنگیں، لیکن وہ مختصر طور پہ ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے فائرنگ ہوتی تھی، پھر مسئلہ سلسلہ ختم ہو جاتا.
تو اصل میں اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ اس میں شدت اور یہ جو ابھی ہیجانی اور وحشیانہ صورتحال پیدا ہو گئی پاکستان میں، یہ کس دہائی سے شروع ہوئی؟
ہاں، یہ وحشیانہ صورت جو پیدا ہوئی، ایک سلسلہ تو ضیاء الحق ہے علیہما علیہ، اس کا ایک کردار تھا کہ اس نے بصلہ مہاجرین کو اپنے اب دیکھ لیجئے، آپ خود اس چیز کو سمجھتے ہیں، اب لوگ بھی واضح سمجھتے ہیں کہ لوگ ضیاء الحق کو مرد مومن پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے تھے، لیکن پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا گیا اسی وہیں سے بیڑا غرق کرایا گیا ہے پاکستان کا، کہ لوگوں کو کلشن کوف کی آزادی تھی، آپ کے کراچی میں بھی یہ لوگ آتے تھے، ہمارے منطقے میں بھی آتے تھے. اور ہمارا اس وقت سلسلہ یہ تھا کہ ہم بہت محاصرے میں تھے، چونکہ فرض ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ اسلحے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس ایک دفعہ کورمجنسی پہ جو حملہ کیا مہاجر دور میں، میں خود پشاور میں تھا اس وقت، میں اشرف پڑتا تھا محرم کا، تو یہ گلبدین اور اس کو آغائے شیخ محسن بزرگوار اس وقت آغائے ساجد علی کی جو قیادت کا سلسلہ اس وقت نہیں تھا تشریف لائے، میں پشاور میں تھا، میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور میں نے ان کو واضح طور پہ کہا کہ دیکھ لیجئے وہ برہان الدین ربانی
جی
پشاور میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، مجھے نہیں یاد کہ جس ڈاکٹر صدر پشاور صدر میں جہاں پہ شہید حسینی بھی وہاں پہ بعد میں جب سے وہ قائد ہوئے تو وہاں پہ پھر تشریف فرما ہوتے تھے، وہ آغائے شیخ محسن اور آغائے ساجد علی وہ آئے اور انہوں نے کوشش کی، گلبدین نے تو نہیں قبول کیا کہ میں آ جاؤں یہاں، لیکن اس نے قبول کیا تھا برہان الدین ربانی نے، ان سے بات چیت ہوئی، میں نے کہا تم لوگ آئے ہو یا علاقہ سارا کنوجنسی کا ہمارا ہے، ہمارے علاقے میں تم لوگوں نے یہاں پہ کیمپ بنائے ہیں، کیمپ بسائے ہیں، ہماری لکڑیوں سے استفادہ کرتے ہیں، تو اخلاقی مسئلہ تو یہ تھا کہ آپ ہمارے متعارض نہ ہوتے، اب جس چیز کے لیے آئے ہیں افغانستان میں جہاد کے لیے، روس کے ساتھ جہاد کے لیے مہاجرین آئے ہیں تو ہم ہی کیوں چھیڑا جاتا ہے، چونکہ ہمارے پاس ان کے پاس میزائل ہوتے تھے، میزائل اس وقت سے ہم ان کا نام سنا ہے، اس وقت میزائل ہوتے تھے، مارٹر کے گولے ان کے پاس بدرے ان کا سلسلہ تھا، گاڑیاں ہوتی تھیں، یہ گلبدین جب پالا چنار آتا ایک دفعہ مدرسے میں تشریف لایا تھا شہید عارف حسینی کے پاس، تو وہاں پہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے پاس کئی کئی گاڑیاں ہوتی تھیں، کتنے کتنے ان کے پاس وہ ہوتے تھے کہ شیعہ کے ساتھ اتنے وہ چیز نہیں، کہ اس وقت سے یہ سلسلہ بہت خراب ہو گیا، بس جنگ مسلط، چونکہ مہاجرین بھی بہت سارے افغانستان سے کوچ کر کے قرم ایجنسی کے ہمارے علاقوں میں آباد ہوئے تھے، خدا گواہ ہے وہ شرکی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ان کے بڑے بڑے کیمپ تھے، پیواڑ کی طرف علاقے ہیں وہاں پہ ان کے کیمپ تھے، مقبل کا علاقہ کے جو کاغذات مال میں شیعہ کا ہے، لیکن اب شیعہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نکل جاؤ، نہیں کہہ سکتے، ہو نہیں سکتا، بہر صورت تو ان علاقوں میں وہ آباد تھے، اور اس وقت سے کہ جب وہ قوی ہو گئے یہاں علاقے کے لوگوں کو بھی اسلحہ دیا گیا، اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اتنی یہ چیزیں ارزان تھی، بکسے ہوتے تھے بند بکسے
جی،
وہ جو شکا جو ہوتے ہیں کہ جو دور مار کا ایک بڑا مشین گن ہوتا ہے اس کیسے وہ ہوتے ہیں، اس کو کڑا کیا جاتا ہے بہت دور تک مار کرتا ہے، اور اسی کو یہ کہتے ہیں وہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو ایکسلیٹر ہوتا ہے وہ پاؤں سے چلتا ہے، اتنے اتنے گولے ہوتے ہیں اس کے
جی جی،
یا فرض کیجئے آر گن جو ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں، یہ ساری چیزیں اس وقت ہم نام سنتے تھے، یہ ان کے پاس ہوتے تھے، اور انہوں نے اتنے امبار لگائے تھے، آپ باور کریں گے کہ اس وقت ایک آج کل فرض کیجئے کلاشنکوف کا ایک بکسا جب ہم خریدتے ہیں تو 28,000 اور 30,000 میں خریدتے ہیں، اس وقت مسئلہ یہ تھا اسے ہی کلاشنکوف کا ایک بکس کارتوس ہم 1200 میں 1400 میں خریدتے تھے، کتنا فرق ہے، ایک میزائل اس وقت فرض کیجئے فروخت کیا، چونکہ بہت بے دریخ قسم کا اسلحہ ان کو دیا گیا تو وہ خود فروخت بھی کرتے تھے، شیعہ بھی ان سے خریدتے تھے، تو ایک میزائل کا وہ ایک میزائل کی قیمت 600 روپیہ، ابھی آج کل اس میزائل کی قیمت ہے 13,000 14,000 روپیہ، ایک مارٹر گولا جو ہوتا ہے، مارٹر آپ سمجھتے ہیں شاید وہ فارسی میں جس کو خمپارہ انداز کہتے ہیں
جی جی،
یہاں سے گلو پر جاتا ہے اور پھر اوپر سے پڑتا ہے گرتا ہے، کہ جو مارٹر گن یعنی جنگ کے لحاظ سے بہترین اسلحہ سمجھا جاتا ہے، اب ہمارے علاقے میں بھی ہے، اس وقت ان کے پاس بہت سارے ہوتے تھے، وہ ایک گولا ہم 200-300 میں خریدتے، اب وہی ایک گولا 3,500 یا 4,000 پہ پہنچا ہوا ہے، تو اس وقت سے یہ سلسلہ کچھ قوم ایجنسی میں ایسے بن گیا کہ شیعہ کمزور ہوتے رہے، بہت سارے گاؤں بھی اس جنگ میں ان کے خراب کیے گئے تھے، میں نے جو عرض کیا کہ میں پشاور میں تھا اس کے ساتھ برہان الدین کے ساتھ ربانی ان کے ساتھ ایک نشست بھی ہو گئی، متبہ السلام وہ ایسے شخص وہ قبول کرتے تھے، میں نے ان کو کہا کہ تم ایک مقدس شے کے لیے جہاں بن اس میں جہاں اس کے لیے آئے ہو، نہ کہ یہاں کے علاقے کے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے، آپ لوگوں کے ساتھ اسلحہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ افرادی قوت ہے، یہاں پہ اہل سنت کی تعداد بھی زیادہ ہے اور پھر مہاجرین بھی جب آئے ہیں تو شیعہ کے لیے معجزہ ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں قیام کر لے، تو اس وقت سے یہ سلسلہ بہت خراب ہو گیا۔
صحیح، اسی سلسلے میں آگے بڑھاتے ہیں، تاریخی حوالے سے ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ
آخری سوال
تاریخی حوالے سے، ابھی تو ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں،
اچھی بات،
ان شاء اللہ آپ کو تھوڑی زحمت دیں گے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاراچنار کی جغرافیائی اور اسٹریٹجک اہمیت کے حوالے سے، تو اس کی تھوڑی تفصیلات بتائیں کہ پاراچنار کو کیوں اتنا اہمیت ملتی ہے اور کیا اسٹریٹجک وجوہات ہیں، کیا جغرافیائی شکل و صورت ہے جس کی بنا پہ اس کو امریکہ بھی، طالبان بھی، وہاں کے مقامی لوگ بھی کسی بھی صورت پہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور ہر شخص اس کی ان باتوں کے اوپر جغرافیائی اور اسٹریٹجک صورتحال کے حوالے سے بہت ہی زیادہ تمام لالچ پہ نظر آتا ہے، تو یہ کیا وجوہات ہیں، کیا صورتحال؟
اب میں اگر مختصر طور پہ عرض کر لوں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ فرض ہے کہ افغانستان کے ساتھ متصل یہ ایک علاقہ ہے،
درست،
اور یہ ہے کہ اس میں پہاڑی بعض علاقے ایسے پائے جاتے ہیں. اس دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ خیوس کے علاقے کو وہاں کے جو مومنین تھے ان کو وہاں سے خارج کرایا گیا. وہاں پہ بہت سارے ہمارے شہداء ہوئے, ہم خود بھی جاتے تھے محاذ بعض جگہوں
جہاں پانی کا مسئلہ ہوا تھا. خیوس میں
پانی کا مسئلہ تو نہیں تھا, وہی بس ایک ایسے سلسلہ چل پڑا. پانی کا مسئلہ تھا شلوزان میں, جو شلوزان کا علاقہ خیوس کے ساتھ وہی ملتا جلتا ہے. تو یہ ایک ایسے علاقہ ہے آوا کہ یہاں پہ ہم سنتے ہیں کہ پی وغیرہ بھی گئے تھے, معمولیت رکھتے تھے کہ گئے تھے, اور ارادہ یہ تھا کہ اس علاقے کو, یہاں پہ ایک گاؤں ہے خیوس کا شیعوں کا, اس طرف بھی سارے منگل قبیلے والے لوگ ہیں, اس طرف بھی پیوار کی طرف پہاڑ کی طرف پہاڑوں میں. تو اس کو طالبان کے لیے یہ مناسب سمجھتے تھے کہ یہاں سے کچھ پتہ بھی نہ چلے. پاکستان کی حکومت کی جو پالیسی ہے افغانستان کے لیے آپ کو معلوم ہے, امریکہ کو تنگ کرنا اور امریکہ سے پھر کچھ چیزیں بھی لے لینا اس بہانے پہ. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کاروائی کرتے ہیں, صرف اس لیے کرتے ہیں ہم نے کاروائی کی, ہم نے فوجی کاروائی کی ہے, ہم نے فلان کاروائی کی ہے, صرف امریکہ سے ایک چیز لینے کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ علاقے بعض علاقے افغانستان کے لحاظ سے بہت مہم ہے. یہاں پہ مثلا رکھا بھی جا سکتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کچھ افراد جنگل ہیں نا, مطلب اور افغانستان کے قریب ہی بہت ہیں. افغانستان پہ مثلا افغانستان میں جو ہوتے ہیں انتظامیہ والے افراد یا جو نیٹو کے افراد ہیں, ان کو تنگ کرنے کے لیے بہت اچھے اچھے راستے اور خفیہ راستے اور محفوظ راستے پائے جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں چلتا نقل و حرکت کا کہ یہاں پہ کچھ افراد ہیں کہ نقل و حرکت کرتے ہیں یا نہ. تو اس وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے کچھ مثلا مفادات افغانستان میں آپ کو معلوم ہے.
جی
وہ مفادات جو بھی تھے, ایران کو تنگ کرنے کے لیے, ایران کا محاصرہ کرنے کے لیے, یا یہ کہ اس کے علاوہ اس سے قطع نظر کر کے پھر بھی امریکہ کی وہ ایک ہے ہوا ہے اس میں کہ ہر جگہ اپنا قبضہ جمایا جائے, اپنے اس کو اصطلاح قلمرو کو وسیع کیا جائے. تو اس وجہ سے یہ پارا چنار کے علاقے کو بہت زیادہ. اور ایک مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ پارا چنار کے مومنین چونکہ وہاں پہ متحد ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. اس کراچی میں ابھی بات نہیں ہے, اور دوسرے موارد میں پاکستان میں, پوری پاکستان میں آپ دیکھ لیجیے چیزیں نہیں ہیں. وہاں پہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے, جنگجو بھی ہیں کچھ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ کتنے جنگجو ہیں, بہادر ہیں. اگر ان کی کچھ معمولی سی رہنمائی کی جائے تو بہادر اور جنگجو لوگ ہیں. اس لیے ان کو تنگ کرنے کے لیے, اور یہ بھی جانتی ہے حکومت اور انتظامیہ کہ ان شیعوں کو یہاں سے اخراج نہیں کیا جا سکتا اتنی آسانی سے, کیونکہ اسلحہ بھی رکھتے ہیں اور بتاحت ایک حد تک وہ لڑ بھی سکتے ہیں اور ایک حد تک دفاع بھی کر سکتے ہیں. اس لیے اس علاقے کو تنگ کیا جاتا ہے ان مقاصد کے لیے, پاکستان اپنے مقاصد کے لیے, اور امریکہ کے اشارے پہ بھی پاکستان کے اپنے بھی مقاصد ہیں اس علاقے میں, اور امریکہ کا بھی وہ ہے کہ اس جگہ کو ہاتھا طالبان اس وقت کے زمانے میں. طالبان کے زمانے میں اصل امریکہ کا ایک مسئلہ تھا جو ہم سنتے تھے خفیہ طریقوں سے, یہاں پہ امریکہ بالکل ان لوگوں کو یہاں سے اخراج کرنا چاہتا ہے شیعہ کو, کیونکہ ان کے لیے مفادات کا مسئلہ ہوتا ہے, کتنے مر گئے, کتنے نکالے گئے, کتنے بدخل کیے گئے. ان کے نہ ان کا تو دین ہے, نہ ایمان ہے, نہ کوئی اسلام ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے رکاوٹ بن جائے. تو وہ تو چاہتے یہی ہیں, تو امریکہ بھی یہی چاہتا تھا, یا نہیں معلوم مجھے, امریکی جو صدر ہوتے تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ یہ علاقہ بالکل خالی کرایا جائے مومنین سے, اور یہاں پہ جو اس لحاظ سے کہ افغانستان کے لیے بہت مہم ہے جنگلات کے لحاظ سے اور خفیہ کاروائیاں کرنے کے لحاظ سے اور مناسب یہاں پہ اڈے قائم کرنے کے لحاظ سے, اس وجہ سے پارا چنار کی مومنین کو تنگ کیا جاتا ہے. کچھ مذہبی مسائل بھی تھے, کچھ یہ مسائل بھی تھے, نہ کہ فقط یہی تھا, کچھ ایسے مسائل بھی تھے کہ ان کو شیعہ کے بنا پہ تنگ کیا جاتا ہے.
اور شیعہ کی بنا پہ تنگ کرنا ہم طالبان کی طرف سے بھی تھا,
امریکہ کی طرف سے, وہ تو معلوم ہے کہ پوری پاکستان میں یا پوری دنیا میں اصطلاح تشیع کو ٹارگٹ بنا دیا گیا.
اسی طرح مثلا اگر ہم ملکی سطح پہ دیکھیں تو افغانستان کے کیا مفادات وابستہ ہو سکتے ہیں پارا چنار سے, اسی طرح امریکہ کے کیا مفادات وابستہ ہو سکتے ہیں پارا چنار سے, پلس ہندوستان کے بھی آیا کچھ مفادات وابستہ ہیں, کیونکہ ماضی میں کچھ خبریں ملی وہاں سے اس طرح کی کہ انڈین ایمبیسی ایجنسی جو ہے راؤ وغیرہ ان کا وہاں پہ عمل دخل رہا کچھ چیزوں میں, البتہ خبریں تھیں, تو اس بارے میں ہم آپ سے تصدیق کروانا چاہیں گے.
یہ ہے, یہ سب کچھ ہے, امریکہ بھی چاہتا ہے, پاکستان بھی چاہتا ہے اپنے مفادات کے لیے, جیسے میں نے عرض کیا پاکستان کے اپنے بھی مفادات ہیں, پاکستان کے مفادات امریکہ کے عنوان سے,
یعنی پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا. تو یعنی پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ کچھ اس طرح کے مفادات ہیں کہ ظاہراً جس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کی جو عوام ہے چاہے ان کی فلاح ہو یا ظلم ہو, پاکستان سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ اپنے مفادات کے پیچھے, جس میں ایجنسیز کا کردار شاید زیادہ ہو. پلس یہ کہ اب یہ اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہیں گے کہ جو اس طرح استعمال ہوتی ہے پولیٹیکل ایجنٹ یا مقامی انتظامیہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہاں پر پاکستانی حکومت کی رٹ نہیں ہے, یا یہ جو سسٹم ہے مقامی انتظامیہ کا پولیٹیکل ایجنٹ کا, یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے انڈر ہی کام کرتا ہے؟
پولیٹیکل انتظامیہ ہو چاہے جو بھی ہو, یہ تو آپ کو معلوم ہے
کہ وہاں کا صوبہ تو ہے نہیں, یا نہ ہی وہاں پہ کوئی گورنر ہے, اس طرح کی چیزیں.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کرمیجنسی جو ہے صوبے کے عنوان سے گورنر کے تحت ہے یہ سب کچھ نظام.
اچھا.
وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے اس کا
سرحد
کا, جو ہم پہ پختونخوا خیبر پختونخوا
جی
کا
جی.
اور کہہ دیجئے کہ یہ جو نظام ہے سارا نظام وہاں پہ ہے. پولیٹیکل ایجنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی اپنی بھی پالیسیاں ہوتی ہیں, چونکہ فرض ہے آپ کو ایک معلوم ہونا بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہاں پہ FCR کا ایک قانون تھا, نام سنا ہوگا شاید FCR. FCR کے تحت پولیٹیکل ایجنٹ کو وہاں پہ اتنے اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے جو بھی مقدمہ ہو کسی پہ وہ کر کے درج کر کے اس کو 20 سال تک 25 سال تک سزا دے سکتا ہے, اور یہ پھر اپنے مفادات کے لیے جرمانوں کا سلسلہ بھی ہے وہاں پہ. وہاں پہ کچھ چیزیں مرتب کی جاتی ہیں کہ اگر یہاں پہ خلاف ورزی کی گئی تو پھر اتنا جرمانہ ہوگا, 50,000 سے لے کے 18 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ تک ایک علاقے پہ جرمانہ لگایا جاتا ہے
خلاف ورزی کی صورت میں.
کیوں خلاف ورزی ہو, خلاف ورزی ہے یا نہیں, اب دیکھ لیجئے. اس وقت بھی اس دن میں ایک جگہ ڈاکٹر جمال شہید کو شاید آپ نے سنا ہوگا جس کو شہید کیا گیا تھا, جنازے میں میں گیا تھا, پھر بعد میں ان کے لیے قرآن خوانی کا ایک سلسلہ تھا اس میں میں گیا تھا, یہ پی بھی آیا تھا اور دوسرے افراد نے بھی سخنرانی کی. اس میں ایک مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ صدران نام یہ گاؤں ہے, یہ جو پال چنار سے پشاور کی طرف آتے ہوئے ان کو یہاں پہ کچھ اقدامات کیے گئے تھے اہل تشیع کی طرف, چونکہ پہاڑوں میں ہمارے لوگوں کو یرغمال بنا کے لے گئے تھے, تو ہمارے لوگ آئے یہاں سے ہم کو یرغمال بنا کے لے گئے.
صحیح.
اس پہ حکومت نے کاروائی کی اور بہت سارے افراد کو وہ کیا کہ یہ علاقائی ذمہ داری کے نام پہ. میں نے وہاں پہ تقریر میں کہا کہ علاقائی ذمہ داری کا سلسلہ تب ہے کہ جب مدعی معلوم نہ ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے, اور اگر معلوم ہو تو پھر ان کو خامخا تنگ کرنا یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور میں نے پھر تقریر میں کہا کہ پھر یہ امن کا جو سلسلہ ہے نہ امن رہے گا اور نہ یہ چیز رہے گی. تو پھر مجھے معلوم ہوا الحمدللہ کہ 2 دن بعد سب کو رہا کرایا گیا, یہ جو جن کو یہ ہے FCR کا یہ قانون کہ پولیٹیکل انتظامیہ جب چاہے جس طرح کا چاہے. یہ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ پولیٹیکل انتظامیہ کے اپنے اغراض, آخر پاکستان میں تو آپ کو معلوم ہے یہ پولیس والے کراچی میں انہوں نے کیا حال بنایا ہے.
صحیح. یعنی
خود بھی مثلاً بعض چیزیں وہ اپنے مفاد کے لیے, چونکہ پتہ تو نہیں چلتا, لیکن ایجنسیاں جو کراتی ہیں وہ ایجنسیاں کراتی ہیں, سارے پاکستان میں ہو یا چاہے پار چنار میں ہو, سارا سلسلہ ایجنسیوں کا ہوتا ہے. تو ان کے اپنی بھی پولیٹیکل انتظامیہ کے اپنی بھی مفادات ہوتے ہیں, ایک کوئی جرمانے وصول کر لیں, کوئی پیسے لے لیں, رشوت کا سلسلہ وہ تو بظاہر بہت یعنی مناسب طریقے سے ان کو ملتا ہے, 50 لاکھ کا جرمانہ لگایا. حتیٰ میں نے سیٹ میں سوال کیا, میں نے کہا یہ سوال کیا جائے پولیٹیکل انتظامیہ سے کہ یہاں پہ جو کروڑوں روپے کے جرمانے اب تک وصول کیے گئے ہیں, یہاں جرمانہ یہاں جرمانہ یہاں جرمانہ, یہ جرمانے کی رقم کہاں گئی, یہ کس چیز میں صرف ہوئی. پھر مجھے سوال کا جواب دیا گیا سینٹ میں, وہ عابدہ ہے جو ایک بار صورت وہ جواب دیتی تھی, اس وقت وزیر قبائل جو تھا وہ نہیں موجود تھا, تو وہ اس کی طرف سے جواب دیتی تھی کہ جو بصطلاح مناسب جواب کا سلسلہ نہیں تھا. تو یہ جرمانے لیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے بھی کام کرتے ہیں, اور ایجنسی یہ سارے ایجنسیوں کے تحت ہیں.
اب آ جاتے ہیں داخلی صورتحال کے, جو دور حاضر میں موجود ہے کہ جیسے ٹل پارا چلا روڈ بند رہا, اتنے مظالم ڈھائے گئے, اتنے ہزار سے ہزاروں پی کے سے شد کم ہو شیعہ شہید ہوئے, اور بہت شدید قسم کو ظلم و زیادتی ہوئی, اور ابھی بھی سلسلہ کم و بیش جاری ہی ہے. اور تو اس کا ایک دائمی راہ حل مشترکہ طور پر اب تک نکال لیا گیا ہے یا نہیں نکالا گیا ہے؟ کیا پارا چلا کے اندر سارے جو سنی شیعہ قبائل ہیں وہ سب کے سب تفرقہ میں انوالو ہیں یا نہیں؟ کچھ بعض گروہ ہیں جو مسائل ایجاد کر رہے ہیں اور باقی لوگ مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل انتظامیہ یہ فسادات کراتی ہے.
صحیح.
وہ اشارہ کرتا ہے اور اس کے اشارے سے, ورنہ ہم یہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جو بھی فسادات کرائے گئے ہیں وہ پولیٹیکل انتظامیہ کے اشارے سے ہوتے ہیں. جب دیکھیں کہ ان پہ فشار بڑھ گیا, مثلا شیعہ لوگ جو ہیں وہ بات چیزوں کو قبول نہیں کرتے, تو پہلے ایک اشارہ دیتے ہیں اور جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اسی کے ذریعے دبایا جاتا ہے وہاں کے شیعہ مومنین کو. پارا چنار میں ہم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اہل سنت حضرات منصف ہیں, وہ نہیں چاہتے, وہ یہ نہیں چاہتے, لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں کہ وہ فسادات کراتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے. ایک سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت سے جب میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت شیعہ قبائل کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی مہاجرین کے آنے کے بعد, اور ایک سلسلہ انقلاب ایران اسلامی
جی
جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ جو سلسلہ ہو گیا ان کا, تو یہ دیکھا گیا کہ تشیع کا لہر جو ہے یا امام خمینی کی محبتوں کا اور اس کے قیام کا لہر بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. بہت سارے لوگ, حتیٰ اہل تشیع سے زیادہ اہل سنت اس سے متاثر ہوتے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چیز دیکھی گئی اور اس کے مقابلے میں رد عمل تو ہوتا ہے, سپاہ صحابہ کا سلسلہ آیا, آپ کے معلوم ہے کتنی ساری نفرتیں مثلا وہ کر دی گئی, کتنی ساری نفرتیں. اب اس وقت اہل سنت حضرات بھی نعرہ حیدری وہ یا علی وہ سلسلہ ہوتا تھا, یعنی اب ایسے ہو گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یا علی کا نعرہ لگایا نہیں جا سکتا اس میں بصلہ پاکستان میں, منع کیا ہے انہوں نے اپنے کوئی نعرے درست کیے ہیں اس نعرے کو, انہوں نے یا کا سلسلہ بھی انہوں نے ختم کیا تھا کہ یا رسول اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے. تو ان نفرتوں کی وجہ سے ایک سلسلہ ایسے آگے بڑھ گیا کہ بعض افراد چونکہ مربوط ہوتے ہیں وہاں پہ بھی, اور جو لوگ جو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, میں نے اس میں کہا تھا سینٹ میں یہ بات کی تھی کہ یہ لمٹ لیس کارڈ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. اشرف ناتھ کا ایک مسئلہ سامنے آیا تھا, اشرف ناتھ چودھری شجاعت کا کوئی اپنا تھا, اس کو جب ان لوگوں نے قتل کیا تھا کسی سلسلے میں, انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا ان تنظیموں پہ تو وہ قتل کرایا گیا. تو اس میں ہم نے کہا لمٹ لیس کارڈ, لمٹ لیس یعنی جتنا آپ نے چاہے نکال سکتے. یہ ریگی کا مسئلہ تھا, ریگی کو آپ نے دیکھ لیا کتنے سارے پاسپورٹ تھے اس کے پاس, کتنے سارے شناختی کارڈ تھے ان کے پاس, اور ہر جگہ وہ جایا کرتا تھا. تو امریکہ نے یا بعض دوسرے لوگوں نے, اور فرض ہے کہ امریکہ نے سلسلہ آگے بڑھایا تشیع کو خراب کرنے کے لیے, چونکہ سلسلہ تشیع کا آگے بڑھتا رہا اور پھر نفرتیں ان میں خود بخود بھی بڑھ گئیں, خود بخود بھی ایک سلسلہ ہو گیا. فرض کیجئے کہ پہلے امریکہ نے چند افراد کو خریدا تھا کہ آج کل بھی یہی سلسلہ ہے, لیکن انہوں نے اتنی نفرتیں پیدا کی کہ بعض لوگ اس کو قربت اللہ سمجھ کے تشیع کو, اہل مثلا تشیع کو کسی شیعہ کو قتل کرنا یعنی قرب الہی سمجھتے ہیں یہ لوگ. یہ سلسلہ ہے آپ کو معلوم ہے, یعنی واقعا اس کو موجب دخول جنت قرار دیتے ہیں, حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو بھی بغیر کسی وجہ کی اذیت دینا یہ موجب جہنم ہوتا ہے, موجب جہنم ہوتا ہے چاہے وہ جو بھی ہو. لیکن یہ سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ اب بہت سارے وہاں مقامی لوگوں میں, وہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ بعض لوگ ایسے نقل کرتے ہیں, یہ جو فرض کیجئے کہ بہت بڑے بڑے اداروں میں جو آفیسر ہوتے ہیں ان کا اتنا مسئلہ نہیں تھا, وہ شیعہ سنی کی بات نہیں کرتے تھے, لیکن ہم سنتے ہیں ایسے کہ اب تعصبات کو اتنا آگے بڑھایا گیا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے آفیسر اہل سنت کے وہ بھی شیعہ سے نفرت کرنے لگے. اور جو شادیاں ہوتی تھیں آپس میں, آپ کی کراچی میں پارچنار میں تو نہیں تھی, انہیں پشاور میں اس علاقے میں, یہاں پہ شیعہ سنی کے لیے سنی, لیکن اتنے ان چیزوں میں نفرتیں پیدا کی گئی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. کچھ وہ سلسلہ تھا نفرتیں پیدا کرنے والوں کا, پیسے لینے والوں کا, ڈالرز کمانے والوں کا, اور پھر کچھ جب انہوں نے ایک سلسلہ بڑھایا تو خود بخود یہ نفرتیں مزید شروع ہو گئی, وہ بڑھتی ہیں, وہ تو قاعدہ ہے. تو اس وجہ سے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات کی وجہ سے اب یہ ساری نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں, اور وہاں پہ بعض لوگ شیعہ کافر کے نعرے جو لگائے جاتے ہیں برملا, تو نفرتوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا.
جیسا کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ الحمدللہ مکتبہ تشیع کے پیروکاران کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے پیروکار بھی انقلاب اسلامی سے کافی وابستہ اور محبت کا اظہار کرتے رہے ہیں وہاں پر. اسی زمین میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیا ان حالات کے حوالے سے ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से क्या किरदार रहा है भारत चिनार के लिए, कोई भी उन्होंने कोई कोशिश की, कोई ऐसी चीज़ सामने आई कोई नेगोशिएशन के हवाले से, पाकिस्तान गवर्नमेंट पे दबाव के हवाले से कि भारत चिनार के लिए वो कुछ करें?
आइए हमें नहीं मालूम निकलने हैं कि ईरान का जो वो है सिलसिला है, एक दफ़ा मुशख़्स एक इलाके के लिए होता है, एक दफ़े बतौरी खुली होता है। आपको मालूम है ईरान की कोशिश है जमहूरी इस्लामी ईरान, इमाम खुमैनी के ज़माने से। हम जब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो ऐलान होता था कॉन्फ्रेंस में कि हम सिर्फ ज़बानी मज़ाहरे ज़बानी बात नहीं करते कि इत्तेफ़ाक़े व इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन, बल्कि हम अमली वो करते हैं। फिर वो ऐलान किया जाता था कि ज़ोहरैन की नमाज फ़लाँ सुनी आलिम की इमामत में हम पढ़ते हैं सारे शिया और सुनी, और फिर मगरिबैन की नमाज फ़लाँ शिया आलिम के इमामत में इक्तिदा में हम पढ़ेंगे सारे शिया और सुनी। तो ईरान का एक किरदार इस लिहाज से है कि वो चाहता है कि नफरतों को कि जो अमेरिका के ये बाज़ लोग तो नहीं जानते, वो तो अपने मफादात का, ईरान का मसला है जो जिद्दन मकान एक खुदाई मसला है, इलाही मसला है। वो इसलिए कि वो अपने मफादात की बात नहीं करते, देख लीजिए कितनी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कितना खर्चा होता है उन पर, ये सिर्फ इसलिए कि शिया और सुनी मुत्तहिद हो जाए। ठीक है, आप अपना अकीदा हमारा अपना अकीदा, लेकिन मसला यह है कि जिस तरह कहा जाता है पाकिस्तान में भी कि किसी को ना छेड़ो, या क्या कहते हैं कि अपना मजहब
सही
ना छोड़ो और किसी को ना छेड़ो, तो मसला यही है। ईरान की कोशिश होती है बेउनवान आम, वो बेउनवान आम उनकी ये कोशिश है। अलबत्त मदद करना, ये हमें नहीं मालूम कि बारा चिनार में बहुत सारे लोगों ने मदद की है, बहुत सारे वहाँ पे मसलन खुराकी सामान आया है, अफगानिस्तान के रास्ते से भी आया है, करजई की तरफ से भी दवाइयों का एक सिलसिला था कि अफगानिस्तान की तरफ से, आप यहाँ के इलाकों की तरफ से भी, तो ये सामान वगैरह दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें आया करती थी। लेकिन ईरान का असल मसला किसी शख्स का नहीं होता, ईरान का मसला अब देख लीजिए गजा में है, वो बर्मला कहता है कि हम कुमक करते हैं, ढकी छुपी बात नहीं है। गजा के मसले में, फलस्तीन के मसले में ईरान बर्मला कहता है कि हम कुम्भ करते हैं, हमारा अखलाकी मसला है और हम अखलाकी तौर पर भी उनकी मदद करते हैं, सियासी तौर पर भी मदद करते हैं, माली तौर पर भी मदद करते हैं, हर तौर पर हम मुवज़्ज़फ हैं कि हम उनकी मदद कर लें। लेकिन यहाँ पर तो मसला ये है कि यहाँ पर तो ईरान नहीं कह सकता कि हम अखलाकी लिहाज से भी मसलन मुवज़्ज़फ हैं और उसके लिहाज से भी कि हम मोमिनीन की मदद कर लें, ये ईरान के लिए मुनासिब ही नहीं है। आवा ईरान इस लिहाज से, चूंकि ईरान जब नारा लगाता है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का, अब गजा में देख लीजिए कौन है, गजा में सारे अहले सुन्नत, कोई शिया मेरे ख्याल में गजा में कोई शिया नहीं फलस्तीन में। लेकिन मसला ये है कि ईरान की कुमकें वो ऐसी नहीं होती तंग नजरी के बिना पे, और ये लोग तो मसलन यही तंग नजर लोग हैं, यहाँ पे दो कदम में उनकी नज़र नहीं है। लेकिन ईरान में अल्हम्दुलिल्लाह वो उलमा हैं, उनका एक बेसिला सोच है, उनका एक नज़र है आइंदा इस्लाम पे, इस वजह से मदद अगर है तो मदद इन सिलसिले में हुआ करती है।
बहुत अब इसी सिलसिले आगे बढ़ाते हुए कि दाखिली तशय्यु की सूरत हाल पे कुछ बात करना चाहेंगे आपसे कि मुख्तलिफ शिया तंजीमें मौजूद हैं, मतलब मजलिस वहदत मुस्लिमीन तहरीक जाफरिया है जिसका नाम अब तब्दील हो गया है तहरीक इस्लामी, और इस तरह और भी फ़ाल ग्रुप हैं मुख्तलिफ शिया जो मुख्तलिफ इलाकों में काम करते रहे, पारा चिनार में भी इनका कहीं ना कहीं वजूद होगा। तो जो पारा चिनार की दाखिली सूरत हाल है उसके हवाले से मोमिनीन का आपस में इत्तेहाद की फ़िज़ा कैसी है, आया बहुत ज़्यादा खिलाफात हैं, और इन तंजीमों का क्या किरदार रहा वहाँ पर, कौन सी तंजीम या कौन से ज़राए कौन से अफराद या क्या चीज़ें ऐसी साबित हुई जो वहाँ के लोगों के लिए सूदमंद और मददगार साबित हुई ताकि उनको उजागर किया जा सके और हम उन सिलसिले में आगे बढ़ सकें?
अहम मसला यह है कि इख्तलाफात अपनी जगह पर होते हैं, बाज़ औक़ात इख्तलाफात ऐसे होते हैं कि वाकन बुनियादी हैसियत रखते हैं।
सही,
बुनियादी हैसियत है कि आपका एक नज़रिया है, उस नज़रिए को मैं जैसे कहा जाता है कि बेहज़ार दलील साबित कर सकता हूँ कि ये नज़रिया सही नहीं, ये नज़रिया मसलन मुज़िर है इस मिल्लत के लिए और इस मंतक़े के लिए, तो मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन आप कबूल नहीं करते। अब न कबूल न करना ये कोई और बात है, ये एक बुनियादी इख्तलाफात होते हैं, हो सकता है बाज़ जगह बुनियादी इख्तलाफात भी हों, बाज़ लोगों के कुछ मफादात वाबस्ता होते हैं
जी,
यानी फ़र्ज़ कीजिए हुकूमत के साथ कुछ मफादात हैं, मेरा फ़र्ज़ कीजिए मेरा बेटा वहाँ पे फलान पोस्ट पे आ जाए, मेरे लिए फ़र्ज़ कीजिए एक टैंकी बनाई जाए, मेरे लिए एक डगवेल दुरुस्त कराया जाए, ये चीज़ें तो तमाम वो जो इमाम मुसन जाफ़र अलैहिस्सलाम मुस्लिम के फरमाते हैं कि अतमाउ मिफ्ताहुज़्ज़ुल, तमा जो है वो ज़िल्लत की कुंजी है, جب انسان تما میں آ جائے تو سب کچھ بے اصطلاح خراب کرتا ہے. تما کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ خراب کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آغا کہ بعض اوقات بنیادی اختلافات ہوتے ہیں. وہ خامخواہ اسے کرنا چاہتا ہے اور یہ طرف خامخواہ اس کو منع کرنا چاہتا ہے, اور اگر کسی سالس کے سامنے بیٹھا جائے تو وہ بھی کہے گا کہ ہاں یہ غلط کرتا ہے, غلطی پہ ہے, لیکن اس کے بعد مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ ایک قسم کے اختلافات ہوتے ہیں, یہ بھی شاید ہوں, یہ بھی ہیں شاید, لیکن یہ ایسے ہوتے ہیں کہ مرموز ہوتے ہیں, بہت رمزی ہوتے ہیں. کیونکہ رمزی اگر نہ ہو تو پھر تو سب
معاملہ خراب ہو
جائے, سب کہیں گے کہ دگلی جی تو غلط کرتا ہے. لیکن ایسے طریقے سے ہوتے ہیں یہ چیزیں کہ کسی فرض کیجیے جی مسئلہ دیکھا ہے آپ نے کہ قرآن کونے سے تو اٹھایا جائے کہ قرآن پہ فیصلہ کیا جائے, ظاہراً یہ آپس میں ایسے مربوط کرتے ہیں کہ لوگ خیال کریں گے ٹھیک ہے کیوں نہیں بیٹھتے آپ قرآن کے عنوان سے, اور جب ہم مسلمان ہیں تو قرآن کے ذریعے فیصلہ کیا جائے. تو ایسے مسائل ہوتے ہیں. آج کل بھی زیرنگی کا زمانہ ہے, اس وقت جب اتنی زیرنگی تھی کہ فوراً جب وہاں پہ حملہ ایسے ہوا ہے کہ مالک اشتار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ پہنچے ہوئے ہیں اور مولا کو بار بار بھیجتے ہیں کہ مولا چند منٹ کے لیے صبر کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں فتح کرنے والا ہوں, لیکن مولا کو پھر پیغام دینا پڑتا ہے کہ اگر میری بس طرح زندگی آپ کو محبوب ہے تو واپس آ جائیے, کیونکہ وہاں پہ اتنے بھی وقوف ایسے مورد میں کہ جب فتح قریب ہو اور ایک شخص اتنا زیرک ہو کہ وہ فوراً ایک بہانہ بنائے کہ ہاں قرآن کونے سے پہ اٹھاؤ, درست ہو. تو مسائل ہیں ایسے کہ یہاں پہ بھی آج کل کے زمانے میں بھی کوئی اگر کسی کو فریب دینا چاہے, دھوکہ دینا چاہے تو واضح نہیں کہتا, بلکہ کچھ طریقہ اس کے لیے ایسا اختیار کرتا ہے کہ لوگ خیال کریں ہاں یہ ٹھیک ہے. بیوقوف لوگ جو ہوتے ہیں, تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہوتے ہیں اختلافات بنیادی اور ایک دفعہ ہوتے ہیں اختلافات نظری. اختلافات نظری یہ کہ آپ کا نظر یہ ہے کہ یوں اگر کیا جائے تو ہو سکتا ہے مقصد پہ ہم صحیح پہنچ جائیں, اور میں کہتا ہوں کہ نا اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے اگر ہو تو. یہ اختلافات ہوتے ہیں, پالا چنار میں بھی گروپس ہیں, تنظیمیں ہیں, ہر ایک شخص کا ایک کردار ہوتا ہے. تم تنظیمی بھی ہیں کہ تم تنظیمی فرض کیجئے بعض اوقات دوسرے لوگ کچھ معاہدہ کرتے ہیں, کچھ فیصلہ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ, وہ تندرو لوگ تو تندرو کہتے ہیں لیکن ہم ان کو حقیقت پسند کہیں گے, کیونکہ فرض ہے کہ وہ واقعی میں دیتے ہیں کہ یہ ملت کے لیے ضرر ہے, مضر ہے اس ملت کے لیے. تو اس وجہ سے پھر مسئلہ یہ ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ اگر ہوں بھی, لیکن پھر بھی یہ اختلافات, وہاں پہ تحریک حسینی ہے, وہاں پہ انجمن حسینیہ ہے پارا چنار میں, وہاں پہ فرض کیجئے آئی ایس او والی بھی ہیں کچھ حد تک, بہت معمولی حد تک, یہ جو تربیتی سلسلہ جو ان کا ہے آپ کو معلوم ہے
جی.
وہاں پہ دوسرے افراد بھی ہیں, تو ان میں سے ہو سکتا ہے بعض ایسے ہو کہ وہ عمدن خراب کرنا چاہیں, عمدن ایسی طریقے سے خراب کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ نہ سمجھے اور وہ خراب کر لیں. تو بعض تنظیمیں ایسے ہیں کہ وہ بے اصطلاح ڈٹے رہتے ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھی کہ جس طریقے سے وہ چاہے بنیادی اختلافات ہوں چاہے جو بھی اختلافات ہوں, لیکن جب منطقے کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو اس وقت سب ایک ہوتے ہیں, ان میں پھر کوئی اختلاف
الحمدللہ. ترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے مطلب ابھی سوات میں آپریشن ہوا, وزیرستان میں آپریشن ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں, شاید ڈرون حملے وغیرہ ہیں, تو کورم ایجنسی کی طرف بھی کچھ آپریشن وغیرہ ہوئے, تو آپ کے نزدیک کیا مستقبل میں دشمن یا ہماری ایجنسیز یا اپنے مفادات کی خاطر جو بھی کہیں اس کو آپ ایسے اقدام کی طرف پارا چارا کے لیے سوچ سکتی ہیں
کہ وہاں پہ
ڈرون حملہ ہو یا آپریشن ہو؟
ہاں نہیں ہو سکتا, وہ اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم چند وقت پہلے بھی وہاں پہ آپریشن کے نام سے بات کی گئی
جی,
کرفیو لگا کے آپریشن کرانا. تو ہم نے واضح طور پہ, میں نے اپنے مدرسے میں ایک اجتماع کو بلایا, وہاں پہ میں نے واضح طور پہ کہا کہ یہاں آپریشن کی بات جو کرتے ہیں وہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, ہم نہیں چھوڑیں گے کوئی آپریشن کی بات کر رہے, اس لیے کہ یہاں آپریشن کے لیے کوئی زمین نہیں ہے. کس بھی آپریشن کرتے ہیں آپ, یہاں پہ پوری پاکستان میں جائیے, یہ جو ایجنسیاں ہیں, ایجنسیاں نہ یہ ایجنسیاں
جی جی جی,
یعنی محمد ایجنسی,
پولیٹیکل
ایجنسی, ہاں وہ ایجنسی, وہ جو ایجنسیاں ہیں وہاں پہ تم لوگ, تمہارا آفیسر مضبوط آفیسر نہیں جا سکتا, قرم ایجنسی میں آپ کے آفیسر رات کو بھی پیرتے رہتے ہیں, جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے, خامخواہ کے لیے اگر فرض کیجیے آپ آپریشن کرانے کی بات کرتے ہیں, کرنے کی بات کر, کس کے آپریشن کرتے ہیں, یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں. اسلحے کی بات اگر ہے اسلحہ تو پورے قرم ایجنسی میں, پوری قرم ایجنسی میں سب میں پہلا ہوا, اس لیے یہ سلسلہ وہاں پہ نہیں ہے. لیکن یہ ساتھ بتاؤں کہ جو دوسری موارد میں بھی جیسے قرم ایجنسی کے ساتھ مربوط یہ جو وسطی قرم کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا ڈگر وغیرہ کا نام لیا جاتا ہے, یہاں پہ جو آپریشن ہے یہ سارے نام کی بات ہے, کوئی حقیقت نہیں رکھتے,
کو.
وہ یہ ایسی حقیقت نہیں, اخبار میں آتا ہے اتنے شدت پسند مارے گئے, اتنے ایک ہی گئے. کیسے شدت پسند مارے گئے؟ آپ ایک گاؤں کو اعلان کرتے ہیں کہ جہاں پہ شدت پسند ہے, یہاں پہ جو ان کو مسئلہ کھلایا پلایا جاتا ہے وہاں پہ وہ رہتے سہتے ہیں اور لوگ ان کی گما کرتے ہیں. چند دن پہلے سے آپ اعلان کریں کہ ان علاقوں کو خالی کرنے کے ہم آپریشن کرنے والے ہیں, علاقے کو خالی کرنے کے ہم آپریشن کرنے والے ہیں. تو یہ ہو گیا کوئی آپریشن, مسئلہ ہے سب مسئلہ.
تو اسی کو اپنے اختتامی مرحلے کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو
لے کے جاتے ہیں نہیں ہے واپس اختتامی پہ آ گئے.
آخری سوال, دو تین سوال مشتمل ہوگا, وہ اس طرح سے کہ مختصراً ایک پیغامی شکل میں ہمیں بتائیے کہ پراچنار کا رائے حل کیا ہے, یعنی کس طرح سے قبائل مل کے بیٹھے ہیں یا گورنمنٹ سطح پہ پاکستانی سطح پہ جو ہے وہ مطلب سینٹ یا اسمبلی کے اندر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں, یہ قبائل ہی کے اندر حل ہوگا, یا پلس اس میں ایک اور اضافہ کر سکتے ہیں کہ مثلا طالبان کو ساتھ ملانا پڑے گا مذاکرات میں, یا اس میں امریکہ کو بھی شامل کرنا پڑے گا, کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ کیونکہ کئی مذاکرات جرگے ہوتے رہتے ہیں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں مگر کوئی صورتحال سامنے نہیں آتی, پھر حملے ہوتے ہیں, پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر امریکہ کے بھی بیانات آتے ہیں, افغانستان کے بیانات بھی آتے ہیں, پاکستانی ایجنسیز بھی بولتی ہیں, پاکستانی گورنمنٹ بھی بولتی ہے, اور صورتحال دوبارہ واپس وہیں چلی جاتی ہے. تو ایک جیسے کہتے ہیں نا فارمولا کی صورت میں رائے حل سامنے نہیں آ پایا ابھی تک, کوئی پیشنہاد آپ کی طرف سے کرو.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بات اس سے پہلے میں مقدمتن عرض کروں, اس کے جواب دینے سے پہلے مقدمتن میں یہ عرض کروں گا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جنگ کا سلسلہ درست ہے کہ کسی مذہبی بنیاد پہ سامنے آتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنگ جو ابھی تک جاری ہے یہ اس وقت سے ہے کہ جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور ان کے بصلہ اس میں گستاخی کی گئی تھی. معلوم ہوگا آپ کو
جی بالکل.
تو ہوتے ہیں ایسے جنگ بھی کہ جو کسی گستاخی کی بنا پہ, کسی مذہبی جذبات کی بنا پہ شروع ہوتے ہیں, اور اکثر جنگ اور ایمرجنسی میں ایسے ہوئے ہیں کہ چونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ علاقے اکثر ہمارے ہیں
جی,
ان پہ جب جنگ کا سلسلہ آتا ہے اس پہاڑی پہ, اس جنگل پہ, اس پلان منطقے پہ, تو پھر اس کو رنگ دیا جاتا ہے مذہبی, یعنی دوسرے لوگ, دوسرے لوگوں کی یا انتظامیہ کی بعض افراد کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس کو مذہب کے نام پہ وہ لیتے ہیں. تو یہ ہے ایک سلسلہ وہاں پہ جنگوں کا کہ بہت سارے جنگ یہی ہوتے ہیں کہ کسی جنگل پہ, کسی علاقے پہ, کسی اس پہ لڑائی ہو, قبضہ کیا جاتا ہے. تو مذہبی رنگ جو دیتے ہیں تو معلوم ہے آپ کو کہ مذہبی رنگ جب دے دیں تو اس میں پھر ان کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ہے ایک سلسلہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی فارمولا نہیں ہو سکتا
صحیح
اس کے لیے, سوائے اس کے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کے مقدسات کا احترام کر لے,
بہت
نہ چڑھے کسی کو. ٹھیک ہے, آپ مثلا جس کی پیروی کرتے ہیں کر دیجیے, مجھے کیا حق ہے کہ میں کہہ دوں کہ تم غلط کرتے ہو. اگر فرض کیجئے دلیل کا مسئلہ ہے, آئی بیٹھتے ہیں, وہ بھی مؤدبانہ طور پہ بات کرتے ہیں, مؤدبانہ طور پہ بات کرتے ہیں آپس میں, اور یہ کہ ہر شخص دوسری کے حق کا احترام کر لے. اس دفعہ بھی جب یہ صلح کا مسئلہ سامنے آیا تو ایک جرگے والے, گرینڈ جرگے والے جو وہاں پہ آئے تھے, اس میں ملک وارث خان جو وزیر قبائل رہ چکا ہے وہ بھی تھا, اور دوسری بھی افراد بڑے بڑے جو آئے تھے, میں نے ان کو یہی کہا کہ ایک انچ کا مسئلہ بتائیے, ہمارے جو حقوق ہیں اس میں ایک انچ بھی ہو ہم نے اس کو حاصل کیے بغیر ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور آپ کو بتائیے اہل سنت کا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہو, مجھے بتائیے, میں پہلا شخص ہوں گا کہ اہل سنت کے ساتھ ہوں گا اور اس کے لیے, اس کے حق کے لیے میں لڑوں گا. تو مسئلہ یہ ہے آغا کہ اگر حقوق کا احترام کیا جائے, ایک کاغذات مال میں دیکھا جائے کہ واقعی یہ کس کا حق ہے, تعصبات کو کنار, لیکن یہ مسئلہ بہت مشکل ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ہاں یہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مذہب کو چھیڑے, یہ کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے مقدسات کو. وہ قرآن میں کیا خداوند جل و علا فرماتا ہے کہ تم کسی کو سب نہ کرو, فیصب الزین فیصب اللہ, وہ لوگ پھر اللہ کو سب کریں گے. تم اگر سب کرتے ہو کسی کو, ہم اکثر کہتے بھی ہیں کہ اگر فرض کیجئے آپ نے یا کسی شخص نے بھی کسی کے مذہب کے بارے میں گستاخی کی, اگر اس نے گستاخی کی تو گستاخی اس نے نہیں کی, بلکہ آپ نے کی ہے, کیونکہ اگر آپ اس کی مذہب کے لیے, اس کے مقدسات کی وہ کے لیے گستاخی نہ کرتے تو آپ کا یہ گستاخی نہ کرتا. تو یہ سلسلہ ہے میرے نظر میں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہو مثلا افراد ہیں, ان کے اغراض ہوتے ہیں, ان کے مقاصد ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. ایک دوسرے کے مقدسات کا لحاظ کسی کو نہ چڑھا جائے, اور دوسری بات یہ کہ حقوق کا احترام کاغذات مال کے ذریعے ثابت ہے سب چیزیں, ان کا اگر ہو تو پھر کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی. اور اگر افراد ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے لیے, وہ مفادات کے حاصل کرنے کے لیے بہت حد تک جاتے ہیں, لیکن انتظامیہ بغیر تعصب کے اگر اقدام کر لے واقعاً, تو پھر ایک جنگ کا بھی امکان نہیں ہے. لیکن یہ چیز ہے ایسے کہ جس کا
امکان مشکل ہے. آخری اور بالکل آخری پیغام آپ سے لینا چاہیں گے ملت تشیع پاکستان کے لیے, کہ ملت تشیع پاکستان کیا کرے پارا چراغی مومنین کے لیے, ہماری بہترین مدد ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ یہاں کے مومنین کے دل یقیناً ان کے لیے تڑپتے ہیں, اور جب ظلم ہوتا ہے تو وہ دکھ اور افسوس محسوس کرتے ہیں, اور یقیناً کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں کوئی ایک ایسی چیز بتائیے یا کچھ بھی جو آپ بہتر سمجھتے ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اور دیگر شہروں کے مومنین جب پارا چراغ کے مسائل ہوں اور وہاں پہ لوگوں کو حکومت کی ضرورت ہو, مدد کی ضرورت ہو, تو وہ کیا کریں؟ آیا مالی امداد کریں, بے نفس نفیس خود پہنچیں, یا یہاں سے امداد بھجوائیں, جو بھی صورت حال, یا سیاسی پریشر ڈیولپ کریں, کیا کریں؟
ہاں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو فرض ہے کہ حضرت رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ثم لم یجبہ فلیس بمسلم. جو بھی شخص کسی بھی رجل کو سن لے, مسلمان نہ رجل کو, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو, اگر وہ ندا دیتا ہو کہ یا للمسلمین, ندا یا لفظ میں دیتا ہو, یا اس کو اس کی جو تنگی ہے, اس کا جو محاصرہ ہے, اس کے جو حالات ہیں, وہ ندا دیتی ہے کہ یا للمسلمین, اگرچہ لفظ میں نہ دے ندا, تو ثم لم یجب ہو, اگر پھر اس کو اس کی اجابت نہ کر لے, فلیس بمسلم. یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ تو ہر شخص کا فرض ہوتا ہے, آپ کا بھی فرض ہے کہ چاہے وہ پارا چنار کے مومنین ہوں, چاہے یہاں کے مومنین ہوں, چاہے ایک اہل سنت والا کیوں نہ ہو, چاہے ایک ہندو کیوں نہ ہو, کہ اگر اس پہ تنگی ہے, اگر وہ زحمت میں ہے, تو یہ آپ کا فرض ہے, دوسروں کا فرض ہے, مومنین کا فرض ہے, جو مسلمان ہیں ان کا فرض ہے, چاہے وہ مومنین ہوں, چاہے مسلمین ہوں, چاہے شیعہ ہوں یا سنی, یہ ان کا فرض بنتا ہے, اخلاقی فرض ہے, شرعی فرض ہے, یہ تو ہے ان کا. اور اس کے علاوہ ایک فرض جو حضرات کا بنتا ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پارا چنار کے سلسلے میں کوئی حقیقت سامنے نہیں آئی اب تک,
جی,
یعنی میڈیا کے لحاظ سے
بالکل
ایک معمولی سا مسئلہ ہو, اس کو اتنا اچھالتے ہیں میڈیا میں, لیکن ایجنسیاں اجازت نہیں دی تھی کہ پارا چنار میں جو ہوتا ہے اس کو اجاگر کیا جائے. تو یہ بھی ان دوستوں کا ایک بے اصطلاح فرض بنتا ہے کہ وہ اس سلسلے کو
میڈیا
پہ لے کے بہت اچھی طریقے سے اس کو واضح کر دیں.
بہت
یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پارا چنار کے مومنین کا آپ پہ یہ حق ہے کہ وہ حق آپ کا اپنے لیے ہے, نہ کہ ان کے لیے. ان کا حق ہے آپ پہ, لیکن ان کا یہ حق ہے آپ پہ کہ آپ کو یہ صدا دے کہ جس طرح ہم اپنے مذہب سے اور اپنے نفوذ سے اور اپنے افراد سے دفاع کرتے ہیں, آپ بھی ایسی ہی ہو جائیں, منظم ہو جائیں, کہ اگر آپ کو زحمت دی جاتی ہو تو زحمت کے لیے رکاوٹ بن جائیں, اگر آپ کو کوئی تکلیف دی جاتی ہو تو تکلیف کے لیے آپ رکاوٹ بن جائیں, مہیا ہو جائیں اس بات کے لیے کہ لوگ آواں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان واقعاً قیام کر لے ایک بات کے لیے, واقعاً ایک شخص وزن میں نے کانفرنس میں کہا, وہ کیا تھا, تشیع کانفرنس, میں نے وہاں پہ عرض کیا کہ اگر مرنا ہے تو زینت سنگھ مریں, تو اس سے بہتر ہے کہ مرد بن کے مریں, مرد بن کے باجرأت مریں. تو یہ میں عرض کروں گا کہ پارا چنار کے مومنین آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مذہب سے اور اپنے نفوذ سے, پارا چنار کے مومنین آپ سے یہ چاہتے ہیں, پارا چنار کے مومنین پہ 20 کلومیٹر دور وہاں پہ کچھ حملہ ہوا ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کافی نہیں ہیں, یہاں سے اٹھ کے فوراً اپنی گاڑی لے کے, اپنی بندوق لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے افراد ہیں کہ وہ شہید بھی ہو. میں ایک مسئلہ بے عنوان ان کے میں ہر جگہ بصطلاح شہید کا حق بند, میرا بھائی شہید عارف, میرا چھوٹا بھائی تھا شہید عارف حسین, وہ دیکھ لیجئے ہماری منطقے پہ کوئی حملہ نہیں تھا, وہ تشریف لے گئے وہاں پہ علی زئی کے علاقے میں, بلیامین کے علاقے میں, کہ جو پارا چنار سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ہے, وہاں پہ جا کے لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں. دوسرے مومنین بھی اس طرح, میں نے صرف اس کا نام لیا, دوسری مومنین بھی 35 کلومیٹر دور اپنے سے وہاں دیکھتے ہیں کہ مومنین کمزور ہیں جاتے ہیں, تو یہاں پہ بھی یہی سلسلہ, پاکستان کے مومنین آپ سے یہ چاہتے ہیں, آپ سے یہ چاہتے ہیں.
بہت خوب, بہت شکریہ آپ کا,
بہت شکریہ.
انشاءاللہ ناظرین اکرام, امید ہے آپ نے پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.